حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ایران کی ظالم شاہی حکومت کے خلاف شہر مقدس قم کے لوگوں کی طرف سے یوم قیام کے موقع پر خطاب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ سلام عرض می کنم
قم کے عزیز عوام اور عظیم الشان دینی تعلیمی مرکز حوضہ علمیہ قم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ افسوس کہ اس سال ہماری سالانہ ملاقات کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے، اور میں قم کے عزیز لوگوں کے منور چہروں کی زیارت سے محروم ہوں، لیکن خیر یہ بھی زندگی کی ایک شکل ہے، نشیب و فراز اس کا حصہ ہیں۔ زندگی میں اس طرح کے موڑ آتے ہیں، زندگی کے راستے پر آگے بڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ یہ حالات بھی گزر جائیں گے۔ دیگر تمام تلخ و شیریں واقعات کی طرح یہ وقت بھی گزرنے والا ہی ہے، اور انشاءاللہ خداوند عالم کی عطا کردہ توفیق سے زندگی کا راستہ دوبارہ ہموار راستے پر آ جائے گا۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی کی برسی پر ایران اور عراق کے عزیز عوام کے اقدامات پر ان کا شکر گزار ہوں، اور خدا کا شکر کہ آج 8 جنوری کے اہم واقعے کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اور ان دنوں کے بعض مسائل کے بارے میں بھی کچھ باتیں کروں گا جو رائے عامہ میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن اصل موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم کا شکر ادا کروں، اور اپنے ملک کے عزیز عوام کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمارے عزیز شہید قاسم سلیمانی کی برسی پر ملک میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی بحمد اللہ پورے ملک میں عوام کی جانب سے رقم کیے گئے، اس کارنامے میں نمایاں طور پر سامنے آئے، اور عوام کے اس عظیم الشان کارنامے نے ملک اور قوم کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی، اور کسی بھی حکم یا ہدایت سے اس طرح کے عظیم الشان کارنامے کا وجود میں آنا ممکن نہ تھا۔ یہ عوامی کارنامہ لوگوں کے جذبات اور ان کے دل، ان کی بصیرت اور ان کی صحیح محرکات کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح بغداد اور بعض دیگر عراقی شہروں میں عظیم عراقی کمانڈر شہید ابو مہدی اور عراقی عوام کے عزیز مہمان شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی برسی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ یہاں اور عراق میں ان پروگراموں میں شرکت کرنے والے تمام بہن بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شہید قاسم سلیمانی کے ساتھی شہدا کا نام بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ شہید سلیمانی کی عظمت کے سبب ان شہیدوں کا نام کم ہی سامنے آ پاتا ہے۔ شہید پور جعفری، شہید مظفری نیا، شہید تارمی، شہید زمانی نیا، کہ یہ سب عالی قدر شہیدوں میں شامل ہیں، اور اسی طرح شہید ابو مہدی کے ساتھی عراقی شہدا جن کے نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں۔ اسی طرح میں کرمان شہر میں شہید قاسم سلیمانی کے جنازے کے دوران رونما ہونے والے حادثے میں شہیدوں، اور تہران میں ہوائی جہاز کے انتہائی تلخ و ناگوار حادثے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حقیقت میں ہوائی جہاز یہ حادثہ بڑا تلخ تھا، ناگوار تھا، اور اس نے ملکی حکام کو بھی سوگوار کر دیا، اور امید ہے کہ خداوند عالم ان شہدا کو، چاہے وہ کرمان کے شہدا ہوں یا تہران کے شہدا، اپنے خاص لطف و رحمت میں جگہ دے گا، اور ان کے اہل خانہ کو اپنے فضل و کرم سے صبر اور تسلی اور دلی سکون عطا کرے گا۔ البتہ حکام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور انہیں اس حوالے سے ہدایات کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح میں شہید فقری زادے رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے چہلم کی مناسبت سے انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ بڑے ہی عالی قدر شہید تھے، بہت بڑی عظیم شخصیت تھے۔ ہم نے حالیہ دنوں میں دو بڑی علمی شخصیات کو کھویا ہے، ایک شہید فخری زادے تھے اور دوسرے جناب آیت اللہ مصباح یزدی تھے۔ یہ دونوں ہی نمایاں علمی شخصیات تھیں، اپنے اپنے میدان میں اور اپنے اپنے کام میں دونوں نے ہی اپنے زیر نظر مجموعوں میں گراں قدر ورثہ چھوڑا ہے، جو انشاءاللہ پوری طاقت سے اور بہترین طریقے سے جاری رہے گا۔ آٹھ جنوری کے قیام کے بارے میں دو نکات. جہاں تک آٹھ جنوری کے قیام کی بات ہے تو اس سلسلے میں میں دو نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ضروری ہے کہ ہم آٹھ جنوری کے واقعے کو, اس حادثے کو محفوظ رکھیں. دوسرا یہ کہ آٹھ جنوری کے حادثے کے مضمون اور پیغام کی حفاظت کریں, یعنی خود حادثے کو زندہ رکھنے کے معنی میں اس کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح اس اہم واقعے کے اصل مضمون اور پیغام کا تحفظ بھی ضروری ہے. اس کی وجہ میں بیان کروں گا. ایرانی قوم کی حیات کے اوج کے ایک پہلو کی حیثیت سے آٹھ جنوری کے حادثے کو یاد تازہ رکھنا چاہیے. ہمیں کیوں اس واقعے کی حفاظت و نگہبانی کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ ایرانی قوم کے حیات کے اوج کا ایک پہلو تھا. اقوام کے عروج و زوال کے پہلو ہوتے ہیں. عروج کے پہلوؤں کو زندہ رکھا جانا چاہیے. عروج کے پہلو وہ ہیں جو ان حساس موقعوں پر کسی قوم کے زندہ ہونے, میدان میں موجود ہونے اور پرعزم ہونے اور اسی طرح اس کی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. آٹھ جنوری کا واقعہ ایسا ہی ہے. عروج کے یہ پہلو تاریخ میں رقم ہو جاتے ہیں اور آئندہ آنے والوں کے لیے راستے کو واضح کر دیتے ہیں. بنابراین اس واقعے پر, اس اہم واقعے پر وقت کی گرد کو نہیں پڑنے دینا چاہیے. جس طرح سے آج تک یہ واقعہ زندہ اور بانشاد باقی رہا ہے, اسی طرح آگے بھی باقی رہنا چاہیے. اور جہاں تک اس واقعے کے پیغام کے حفاظت کی بات ہے تو ہر حادثے کا ایک مضمون ہوتا ہے, ایک پیغام ہوتا ہے, ایک مفہوم ہوتا ہے. اس واقعے کا مضمون, اس واقعے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس کا تحفظ کرنا چاہیے. تحفظ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ غدار راوی اور دشمن تجزیہ نگار کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے واقعات کو اپنے حق میں اور دنیا کی غاصب طاقتوں کے حق میں بدل دیں. یہ کام ماضی میں بھی ہوتا تھا کہ دشمن راوی کسی واقعے کو اس طرح بیان کرتا تھا کہ اس حادثے کا الٹا مفہوم سننے اور پڑھنے والے کے ذہن میں آئے. آج بھی ذرائع ابلاغ اور مواصلاتی وسائل کے فروغ اور بے پناہ وسائل کے سبب دشمن طاقتوں اور غدار ہاتھوں کے لیے اس بات کا موقع فراہم ہو گیا ہے کہ وہ حادثات کو بدل دیں, حادثات کے پیغام کو تبدیل کر دیں, غلط تشریح کریں اور رائے عامہ کو فریب دے دیں. خاص طور پر بعد والی نسلوں, یعنی آنے والی نسلوں اور جو لوگ اس واقعے میں موجود نہیں تھے اور انہوں نے اسے قریب سے نہیں دیکھا تھا یا اس کے وقوع پذیر ہونے کے وقت قریب موجود نہیں تھے یا نہیں سن سکے تھے, اس حادثے سے دور رہے, ان کے افکار کو تبدیل کر دیں. آج جاسوسی کے اداروں کا ایک اہم کام یہی ہے کہ وہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات پر نظر رکھتے ہیں اور پھر وہ خود براہ راست نہیں بلکہ دوسروں کی زبان سے, دوسروں کے قلم سے, مورخین کے قلم سے, مشہور افراد کے مقالوں تجزیوں سے, اپنے پاس موجود وسائل کے ذریعے, پیسے سے, دھمکی سے, لالچ سے کسی حادثے کے واقعے کے بارے میں ان کے اپنے پیش نظر, مطلب کو جو وہ تشریح کروانا چاہتے ہیں اسے عام کرواتے ہیں. میں نے حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے جسے ایک امریکی نے لکھا ہے, بلکہ در حقیقت اس نے اس کی تدوین کی ہے کیونکہ مختلف افراد اس کتاب کی تالیف میں دخیل ہیں. یہ کتاب دنیا کے اہم اخبارات و جرائد پر جاسوسی تنظیم سی آئی اے کے تسلط کے بارے میں ہے, اور یہ کتاب اسی بارے میں ہے, یعنی جاسوسی کے بارے میں. کتاب میں تشریح کی گئی ہے کہ کس طرح سی آئی اے نے معروف مصنفوں اور جریدوں کے مقالوں میں, تجزیوں میں, تحریروں میں اور گفتگو میں مداخلت کی اور حقیقی تشریح کی جگہ اپنی تشریح رائے عامہ کے سامنے پیش کی اور اسے کنٹرول کیا. یہ کام صرف امریکی اخبارات و جرائد میں نہیں بلکہ دیگر ملکوں اور یورپ تک میں کیا گیا. کتاب میں ایک معروف فرانسیسی جریدے کا نام بھی لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہاں یہ کام کیے گئے ہیں. اس طرح سے کہا گیا اور لکھا گیا, مطلب یہ کہ اس وقت دنیا میں یہ کام رائج تھا اور آج بھی موجود ہے. در حقیقت سی آئی اے کا ادارہ اس کام کے ذریعے مسائل و واقعات کے بارے میں اپنے انحرافی اور غلط تجزیے منتقل کرتا ہے اور رائے عامہ کو گمراہ کرتا ہے. یہ وہ خطرہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے. ہمیں آٹھ جنوری کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کا کام نہ ہونے پائے. البتہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ کمبھ میں 8 جنوری کے قیام کا مضمون، مقصد، پیغام اور مفہوم کیا تھا جسے عوام اور اعلیٰ دینی تعلیمی مرکز نے مشترکہ طور پر انجام دیا؟ اگر کمبھ کا معاملہ اسی شہر میں ختم ہو جاتا اور کمبھ ہی تک محدود رہتا تو ممکن تھا کہ کوئی اسے ایک جذباتی اور ہیجانی، جیسے مذہبی اور فوری ہیجانات کے سبب سامنے آنے والی حرکات قرار دیتا اور کہتا۔ نڈر لوگ تھے، ایک واقعے میں انہوں نے قیام کیا، پھر اس قیام کی سرکوبی کر دی گئی اور بات ختم ہو گئی۔ ممکن ہے کہ ایسا کہا جائے، لیکن کمبھ کا حادثہ واقعہ ایسا نہیں تھا۔ کمبھ کا واقعہ کمبھ میں ختم نہیں ہوا، کمبھ تک محدود نہیں رہا۔ کمبھ سے تبریز، یزد، کرمان، شیراز، مشہد، تہران تک پہنچ گیا اور پھر بتدریج ایک عمومی قیام پر منتج ہوا۔ شروعات کمبھ سے ہوئی تھی، شروع کرنے والے کمبھ کے لوگ تھے، لیکن یہ واقعہ کمبھ میں ختم نہیں ہوا۔ تقریباً 6 مہینے میں یہ واقعہ تمام شہروں، یہ حادثہ تمام شہروں اور پھر دیہاتوں میں ایک ملک گیر عوامی قیام میں تبدیل ہو گیا۔ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کون سا حادثہ ہے؟ اس کے بعد اس قیام کی بنیاد پر تاریخ کا ایک نادر بلکہ بعض پہلوؤں سے بے نظیر عظیم عوامی انقلاب برپا ہو گیا۔ 8 جنوری کے واقعے کا مطلب عامر، پٹھو، بدعنوان، دین مخالف، دولت مندوں سے وابستہ اور طبقاتی حکومت پر لوگوں کا غصہ اور احتجاج ہے۔ تو اس نظریے سے کمبھ کے حادثے کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا اور اسے ایک ہیجانی عمل یا جذباتی عمل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس حادثے کا کچھ اور ہی مطلب ہے، اس میں گہرائی ہے، اس سے گہرے معنی حاصل ہوتے ہیں۔ تو 8 جنوری کے حادثے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عامر، پٹھو، بدعنوان، دین مخالف، دولت مندوں سے وابستہ اور طبقاتی حکومت پر لوگوں کا غصہ اور شدید احتجاج۔ لوگوں کی ناراضگی اور عوام کا غصہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھا ہو گیا تھا اور اسے امام خمینی کے دروس، تقریروں اور کم و نجف سے جاری ہونے والے ان کے بیانوں سے فکری و نظریاتی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ اس عظیم تحریک اور عوام کے اس بھرپور غصے نے، جو امام خمینی کی فکری پشت پناہی پر استوار تھی اور امام خمینی مسلسل اسے لوگوں تک پہنچاتے رہتے تھے، جد و جہد کرنے والے نوجوانوں اور خاص طور پر دینی طلبہ کے ذریعے اسے پورے ملک میں پہنچایا جاتا تھا، جس کے ذریعے اس عظیم قیام کو وجود عطا ہوا۔ یہاں پر 2 نکات کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اس عوامی تحریک کا رہنما ایک مرجع تقلید تھا، ایک بڑا عالم دین، ایک نمایاں مذہبی شخصیت اور دینی تعلیمات کا مروج۔ یہ عظیم رہنما پہلے دن سے عوام کو دین کی دعوت دے رہا تھا۔ جد و جہد کے آغاز سے، سن 1961 سے، امام خمینی کی دعوت دینی بنیادوں پر استوار تھی، اور اگر وہ کوئی اعتراض کرتے، کوئی پیشکش کرتے تو سب کے سب دینی بنیادوں پر استوار ہوتا۔ بناوری عوام کی تحریک بنیادی طور پر ایک دینی تحریک تھی، اس لیے کہ وہ امام خمینی کی قیادت میں تھی، امام خمینی کی تعلیمات، ہدایات اور رہنمائی میں تھیں، اور امام خمینی ایک مرجع تقلید تھے، ایک نمایاں عالم دین تھے، اور ان کا کام شروع سے ہی دینی بنیادوں پر استوار تھا۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو انتہائی اہم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کمبھ کے عوام کے قیام سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے امریکی صدر نے، اس وقت کارٹر تھا، تہران میں پہلوی حکومت اور محمد رضا کی 100% حمایت اور پشت پناہی کا اعلان کیا۔ ان کے لیے ایک تقریر تیار کی گئی تھی جو انہوں نے پارٹی میں کرنی تھی۔ انہوں نے وہ تقریر جیب میں رکھ لی اور خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ یہ بات بعد میں ان کے تجزیہ نگاروں اور ساتھیوں نے عیاں کر دی۔ کارٹر نے محمد رضا اور پہلوی حکومت کی بہت زیادہ تعریف کی اور اس کی 100% حمایت کا اعلان کیا۔ بنابراین کمبھ کی تحریک ایک امریکہ مخالف تحریک تھی، سامراج مخالف تحریک تھی، ان خبیث طاقتوں کے خلاف تحریک تھی جو اپنے مفادات کی خاطر عامر، دین مخالف اور بدعنوان پہلوی حکومت کی حمایت کرتی تھیں، اور یوں در حقیقت اس قیام کا دینی پہلو بھی تھا اور امریکہ مخالف پہلو بھی تھا۔ در حقیقت 8 جنوری کے قیام کو بڑے بت پر ابراہیمی کلہاڑی کی پہلی ضربت سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کلہاڑی کا پہلا وار تھا جو کمبھ کے عوام نے امریکہ کے بڑے بت پر لگایا۔ اس کے بعد بھی وار لگانے کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج آپ امریکہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بت کی آج کی حالت اور صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس کی ڈیموکریسی اور انتخابی سلسلوں کی ذلت ہے، یہ اس کے انسانی حقوق ہیں۔ ایسے انسانی حقوق کے ہر کچھ گھنٹے بعد، ہر کچھ گھنٹے میں ایک بار، یا کم از کم ہر کچھ دن میں ایک بار، ایک سیاہ فام کو بغیر کسی وجہ کے بے قصور سڑک پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے قاتل کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ ہیں اس کے اقدار جس کا مسلسل وہ شور مچاتا ہے، امریکی اقدار، اور آج یہ اقدار پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے دوست بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ ہے اس کی مفلوج معیشت۔ امریکی معیشت حقیقی معنی میں مفلوج ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، بھوکے بے گھر ہیں۔ یہ امریکہ کی آج کی حالت ہے، یہ واقعی اہم چیز ہے۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اب بھی بعض افراد امریکہ کو ہی اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں، اب بھی ان کی امیدیں اور آرزوؤں کا مرکز امریکہ ہے، وہ امریکہ جس کی ایسی ابتر حالت ہے۔ بہرحال ہم نے کہا کہ عوام کا عمومی قیام امریکہ کے خلاف تھا، وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ امریکی صدر نے آ کر شاہ کی 100% حمایت کی تھی، یہ دراصل قوم کی اس اندرونی ناراضگی اور غصے کا باہر آ جانا تھا۔ ورنہ 25 سال سے امریکہ ایران کے اندر عوام پر طرح طرح کے دباؤ ڈال رہا تھا، اور عامر اور بدعنوان پہلوی حکومت کے ذریعے اس نے ایران کو اپنی اصلی چھاؤنی بنا رکھا تھا، اور اس کا نتیجہ ہمارے ملک کے لیے پیش رفت نہیں تھا، ترقی نہیں تھی، بلکہ اس کے برخلاف ہمارے ملک میں امریکہ کی موجودگی کا نتیجہ معاشی غربت، علمی و سائنسی غربت، بے راہ روی، ثقافتی بحران اور اسی طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کریں، اگر اس سے دوستی کر لیں، اس سے آشتی کر لیں، تو ملک کی صورتحال بہشت بری جیسی ہو جائے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ انقلاب سے پہلے کی صورت کو دیکھیے کہ کیسی ہے، ان ملکوں کو دیکھیے جو اس وقت امریکہ کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، دیکھیے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ یہ ان کی معاشی حالت ہے اور وہ ان کی علمی صورتحال ہے۔ ہمارے اپنے اسی خطے میں بھی ہیں جن کا نام میں نہیں لوں گا، آپ خود جانتے ہیں۔ البتہ ہمارے اس عظیم انقلاب کے بعد بھی امریکہ نہیں مانا، وہ اب بھی ہمارے ملک پر جہنمی تسلط حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ صرف ہمارے ملک پر ہی نہیں، بلکہ ایران اور پورے خطے پر۔ یہ جو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ امریکہ اور فلاں یورپی ملک میں کیا فرق ہے، فرق یہی ہے، کیونکہ امریکہ برسوں تک یہاں سے فائدہ حاصل کرتا رہا ہے اور اسے یہاں کی عادت پڑ گئی تھی، وہ اپنے آپ کو ایک برتر طاقت سمجھتا ہے، اس لیے مسلسل اسی پرانی حالت پر لوٹنے کی کوشش میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایرانی قوم کو ہوشیار کرتی ہے، متنبہ کرتی ہے۔ البتہ بعض غدار علاقائی حکومتیں بھی اس کی مدد کرتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امریکہ موجودہ حالات میں اپنا فائدہ اور اپنے مفادات اس علاقے کے عدم استحکام میں دیکھتا ہے، ناامنی میں دیکھتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس خطے پر مسلط نہ کر لے۔ اس سے پہلے تک امریکہ کا فائدہ خطے میں عدم استحکام میں ہے، اسے وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں، اور برملا اس بات کا وہ لوگ اظہار کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک مشہور تھنک ٹینک انٹرپرائزز انسٹیٹیوٹ، اس ادارے کے ایک مشہور تجزیہ نگار نے، جس کا اگر میں نام لوں تو سیاست میں سرگرم بہت سے لوگ اسے پہچان جائیں گے، کھل کر یہ بات کہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ایران، عراق اور شام میں ثبات اور استحکام کے خواہاں نہیں ہیں، اصل بات ان ملکوں میں عدم استحکام کی ضرورت یا عدم ضرورت نہیں ہے، یعنی واضح ہے کہ ان ملکوں میں عدم استحکام پیدا ہونا چاہیے، بلکہ ان ملکوں میں ہمارے مد نظر عدم استحکام پیدا کرنے کا طریقہ کار ہے۔ عدم استحکام کس طرح پیدا کیا جائے، تو وہ کبھی کہیں پر داعش کے ذریعے، کبھی جنوری 2010 کے فتنے کے ذریعے، اور خطے میں ان کے ذریعے مختلف کیے جا رہے کاموں کے ذریعے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ کوئی امریکی ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ ایران خطے میں عدم استحکام کا سبب ہے، جی نہیں، بلکہ ہم استحکام کا باعث ہیں، ہم امریکہ کی جانب سے پیدا کیے جا رہے عدم استحکام کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ سن 2010 میں امریکہ چاہتا تھا کہ ایران میں عدم استحکام پیدا کرے، وہی بلا جو 2021 کے آغاز میں اس کے سر پر ٹوٹ پڑی اور وہی کام جو ان دنوں بالخصوص پرسوں واشنگٹن میں ہوا اور کچھ لوگ کانگریس کی بلڈنگ میں گھس گئے، کانگریس کے اراکین کو خفیہ راہداریوں سے بھاگنا پڑا، یہی کام وہ ایران میں کرنا چاہتے تھے اور وہ یہاں ایران میں ہنگامے برپا کرنا چاہتے تھے، خانہ جنگی شروع کرانا چاہتے تھے، لیکن خداوند عالم نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سن 2010 میں وہ یہاں ہنگامے برپا کرنا چاہتے تھے، اب سن 2021 میں خداوند عالم نے یہی بلا ان کے سر پر نازل کر دی ہے۔ البتہ جب ہم 8 جنوری سے لے کر اب تک ملک اور انقلاب کی پیش رفت کے راستے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کم از کم 10 برابر یا شاید کہا جا سکتا ہے کہ 100 برابر، لیکن میں بہت بڑے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، طاقتور ہو چکا ہے، اس میں گہرائی اور مضبوطی آ چکی ہے، تجربہ حاصل ہو چکا ہے اور بہت سارے ثمرات کا حامل ہے، جبکہ اس وقت ہم ان تمام چیزوں سے سرشار نہیں تھے، آج کافی حد تک ان چیزوں سے سرشار ہیں، فکری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی، الحمدللہ۔ ہم نے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کر لیا ہے، ہمارا ہدف نئے اسلامی تمدن کی تشکیل ہے، یہ ہمارا حتمی اور آخری ہدف ہے۔ ممکن ہے کہ ایک نسل یہ ہدف حاصل نہ کر پائے، لیکن یہ راستہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ اگلی نسلیں یہ ہدف حاصل کر کے رہیں گی۔ ہمیں ان رکاوٹوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہیے، وہ تمام رکاوٹیں جو تسلط پسند طاقتیں ہمارے راستے میں ڈال رہی ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف خباثت بھری پالیسیاں اختیار کر رہی ہیں۔ امریکی حکومت کے خلاف ہمارا موقف اسی نظریے کے سبب ہے، اسی دلیل اور اسی منطق کی وجہ سے ہے۔ یہ تو 8 جنوری سے متعلق باتیں تھیں، اب آج کے کچھ اہم مسائل کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کی سرکردگی میں سامراجی محاذ کے درمیان اہم مسائل میں سے ایک پابندیوں کا مسئلہ ہے، دوسرا ایران کی علاقائی موجودگی کا مسئلہ ہے، اور ایک ایران کی دفاعی صلاحیت اور میزائل طاقت کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، اور یہاں سے بھی انہیں جواب دیا جاتا رہا ہے۔ البتہ ہمارے ملکی حکام نے تینوں مسائل میں سامراجی محاذ کا جواب دیا ہے، فوجی حکام نے بھی، وزارت خارجہ نے بھی، اور عوامی نعروں میں بھی انہیں بخوبی جواب دیا گیا ہے۔ اور اب میں اس سلسلے میں آخری اور قطعی بات عرض کرتا ہوں، جہاں تک پابندیوں کی بات ہے تو مغربی محاذ اور ہمارے دشمنوں کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خباثت آمیز حرکت یعنی ایرانی قوم کے خلاف پابندیوں کو ختم کریں اور انہیں فوراً روک دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام پابندیوں کو اٹھائیں، یہ ایک خیانت آمیز کام ہے، ایک خباثت آمیز کام ہے، ایرانی قوم سے ایک بڑی اور بلا وجہ کی دشمنی ہے، صرف اسلامی جمہوری نظام یا حکومت سے نہیں بلکہ ایرانی قوم سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کا فرض ہے کہ فوری طور پر ان پابندیوں کو ختم کریں۔ البتہ میں نے بارہا کہا ہے، ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ انہیں پابندیوں کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی معیشت کو منظم کرنا چاہیے، اس طرح کے پروگرام بنانا چاہیے کہ پابندیوں کے باوجود ہم بخوبی ملک کو چلا سکیں۔ میں نے اسے بارہا کہا ہے اور اب پھر کہہ رہا ہوں، ہم یہ فرض کریں کہ پابندیاں نہیں ہٹیں گی، البتہ پابندیاں دھیرے دھیرے بے اثر ہوتی جا رہی ہیں، یعنی وہ ایک غیر مؤثر چیز میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پابندیاں باقی رہیں گی۔ ہمیں اپنے ملک کی معیشت کا پروگرام اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ پابندیوں کے آ جانے سے یا دشمن کے کھیل سے ملک کی معیشت میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور یہ سب ممکن ہے، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اقتصادی ماہرین کہہ رہے ہیں، ہمدردی رکھنے والے افراد کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ممکن ہے، ملک کی داخلی صلاحیتیں اور گنجائش بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اسے ایک پالیسی کی شکل میں ارسال کیا ہے جو مزاحمتی معیشت سے عبارت ہے، اقتصاد مقاومتی، اس پر بڑی سنجیدگی اور پوری شدت سے کام کیا جانا چاہیے۔ بنابراین پابندیوں کے مسئلے میں حتمی اور آخری جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں کام کیجئے فلاں کام نہ کیجئے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، پابندیاں ایک خیانت ہیں، ایرانی قوم کے حق میں ایک خیانت ہیں جسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ تھی ایک بات۔ ہماری علاقائی موجودگی کے بارے میں وہ لوگ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ ایران کیوں خطے میں موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا رویہ رکھے کہ اس خطے میں اس کے دوستوں اور اس کے حامیوں کو تقویت ہو۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہماری موجودگی کا مطلب ہمارے دوستوں کی تقویت اور حامیوں کو مضبوط بنانا ہے، اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے دوست اور وفادار کمزور ہو جائیں۔ ہماری موجودگی کچھ اس طرح کی ہے، اور ہماری موجودگی سے بات و استحکام پیدا کرنے والی ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودگی عدم استحکام کے اسباب کا خاتمہ کرنے والی ہے، جیسا کہ عراق میں داعش کا مسئلہ، ملک شام میں گوناگون مسائل اور اسی طرح کی دوسری مثالیں جن کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ جو لوگ ان مسائل سے متعلق ہیں اور جانتے ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بنابراین ہماری یہ علاقائی موجودگی یقینی ہے، اسے باقی رہنا چاہیے، اب باقی رہے گی۔ جہاں تک دفاعی طاقت کی بات ہے تو اسلامی جمہوری نظام کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ ملک کی دفاعی صورتحال کو اس طرح قرار دے کہ صدام حسین جیسا کوئی ناکارہ انسان تہران پر بمباری کر سکے، میزائل فائر کر سکے اور اس کا MiG-25 جنگی طیارہ تہران آ کر فضائی حدود میں پرواز کرے اور نظام کچھ نہ کر سکے۔ یہ سب ہو چکا ہے اسی شہر تہران میں، یا پھر عراقی میزائل آتے تھے جنہیں انہی یورپی حضرات نے مضبوط بنایا تھا۔ انہی لوگوں نے اس کی میزائلوں کی اس طرح تقویت کی تھی کہ وہ بغداد سے تہران آ سکتے تھے۔ دوسرے شہروں کی تو خیر بات ہی نہیں ہے۔ یا MiG-25 جہاز آتا تھا اور کافی اونچائی سے بمباری کرتا تھا، ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ اسلامی نظام کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ ملک کو اس مشکل میں باقی رہنے دے، اور خداوند عالم کی توفیق سے ہم نے اس طرح نہیں رہنے دیا ہے۔ آج ہماری دفاعی طاقت ایسی ہے کہ ہمارے دشمن جب بھی حساب کتاب کرتے ہیں تو وہ ایران کی توانائی اور طاقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب اسلامی جمہوریہ ایران کا میزائل امریکہ کے جارحے طیارے کو ایران کی فضائی حدود میں مار گرا سکتا ہے، یا جب جمہوریہ اسلامی ایران کے میزائل عین الاسد چھاؤنی کو اس طرح برباد کر سکتے ہیں، تب دشمن مجبور ہے کہ اپنے منصوبوں میں، اپنے عسکری فیصلوں میں ملک کی اس طاقت اور توانائی کو مد نظر رکھے۔ ہمیں ملک کو بے دفاع اور نہتا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ دشمن میں جرت پیدا ہو اور ہم دشمن کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکیں۔ ایک دوسرا مسئلہ جس پر آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور حکام، عوام اور سیاستدانوں کی زبان پر، اور اسی طرح سائبر ورلڈ اور دیگر ذرائع میں جس کے چرچے ہیں، وہ ایٹمی معاہدہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وعدے ہیں، جن کے بارے میں ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ان میں سے بعض پر عمل درآمد روک دیا ہے، اور حال ہی میں ایران نے یورینیم کی 20% افزودگی بھی شروع کر دی ہے، اور حکومت نے پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے قانون کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ یہ ان بحثوں میں سے ایک ہے جو آج کل جاری ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی بے شمار اس موضوع پر بات کی جا رہی ہے۔ ایٹمی معاہدے کے اس مسئلے میں دو تین نکات عرض کروں گا۔ پہلی بات، بحث یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس معاہدے میں واپس لوٹے گا یا نہیں۔ ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا یا نہیں، بلکہ ہمارا تو مسئلہ ہی یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں لوٹے یا نہ لوٹے۔ ہمارا جو منطقی مطالبہ ہے، ہمارا جو عقل پر مبنی مطالبہ ہے، وہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ پابندیاں ختم ہونی چاہیے، یہ ایرانی قوم کا غصب شدہ حق ہے، چاہے امریکہ ہو یا یورپ، جو امریکہ سے چپکا ہوا ہے اور اس کا پٹو ہے۔ ان کا فرض ہے کہ ایرانی قوم کے اس حق کو ادا کریں۔ اگر پابندیاں اٹھا لی جائیں تو ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا بھی کوئی مطلب نکل سکتا ہے۔ البتہ نقصانوں کے ازالے کا مسئلہ بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، جسے بعد کے مراحل میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر پابندیاں نہیں اٹھائی جاتیں تو ممکن ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہو۔ ہمارے حق میں تو نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ البتہ میں نے حکام سے، حکومت نے بھی اور پارلیمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ وہ ان امور میں پوری ہوشیاری سے اور ضوابط کی مکمل پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ ایٹمی معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کو منسوخ کرنے کا پارلیمنٹ اور حکومت کا فیصلہ ایک صحیح فیصلہ ہے، پوری طرح سے منطقی، عقلانہ، قابل قبول فیصلہ ہے، جب فریق مقابل ایٹمی معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے تقریباً کسی بھی فیصلے پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا کوئی مطلب ہی واقعی نہیں رہتا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے کے اپنے تمام وعدوں پر عمل کرتا رہے۔ لہذا کچھ عرصہ پہلے سے بتدریج بعض ذمہ داریوں پر عمل کو منسوخ کر دیا گیا ہے، حال ہی میں کچھ دیگر ذمہ داریوں کو بھی الگ رکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ لوگ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے لوٹ آتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ہم بھی اپنے وعدوں پر عمل کے لیے لوٹ آئیں گے۔ میں نے شروع سے ہی یہی کہا ہے، شروع میں ہی جب ایٹمی معاہدے کی بات سامنے آئی تھی تبھی میں نے کہا تھا کہ ذمہ داری کے مقابلے میں ذمہ داری، بالمقابل ان کے کام کے مقابلے میں ہمارا کام، جو کام ہمیں کرنا ہے فریق کے مقابل بھی اس کے مقابلے میں اپنا کام کرے۔ شروع میں یہ کام نہیں ہوا، اب اسے انجام پانا چاہیے۔ ایک دوسرا موضوع جسے یہاں پیش کرنا چندہ نامناسب نہیں ہوگا، جسے میں نے نوٹ بھی کر رکھا ہے، یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حکیر نے ایک ٹی وی پروگرام میں، جو بظاہر نشر ہو چکا ہے، ایک بار یہ کہا ہے کہ جوان حزب اللہی حکومت برسر اقتدار آنی چاہیے، ایک بار یہ بھی کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تجربہ کار لوگوں سے استفادہ نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد رکھتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں جناب، یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد نہیں رکھتی، ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جوان افراد پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس بات پر میرا پورا یقین ہے، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے میرا خیال اور میرا یقین یہ ہے۔ جوان افراد پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ملک کی بعض اہم انتظامی امور میں جوانوں سے استفادہ کیا جائے اور ان پر اعتماد کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو جدت عمل وہ پیش کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جس ہمت و نشاط کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ کبھی کوئی جوان ہر جگہ جاتا ہے اور ایک اہم کام کی تجویز پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو وہ انجام دے سکتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیا جاتا، وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ جب ہم اس کی تجویز کو ماہر کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ صحیح ہے، یہ کام اہم ہے اور یہ شخص اسے انجام دے سکتا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ملک کے جوانوں کے جدید خیالات، ان کی نشاط، ان کے جذبات سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ملک کے بچے ہیں، ملک کو ان سے استفادے کا حق ہے۔ بنا بئی انتظامی امور کا مسئلہ بھی ہے اور یہ نقطہ بھی ہے۔ البتہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انتظامی امور میں ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی نسل کو پوری طرح سے الگ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق انتظامی امور، کہیں جوانوں کو سنبھالنا چاہیے اور کہیں انتہائی تجربہ کار اشخاص کو۔ انقلاب کے آغاز سے ایسا ہی رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام خمینی نے تہران میں ایک 40 سالہ امام جمعہ مقرر کیا ہے، جو کہ میں تھا، ہاں، لیکن اسی وقت کرمانشاہ میں ایک 80 سالہ امام جمعہ کو مقرر کیا گیا۔ یزد میں، شیراز میں، مشہد میں، تبریز میں اور ایسی ہی جگہوں پر بڑے علماء کو، ایسے افراد کو جن کی عمریں تقریباً 70 سال کی تھیں، امام جمعہ مقرر کیا گیا۔ ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ انقلاب کے اوائل میں امام خمینی نے سپاہ پاسداران انقلاب کا سربراہ ایک جوان کو بنایا جس کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ زمینی فوج کا سربراہ ایسے شخص کو بنایا جس کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ کہیں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک جوان شخص انتظامی امور سنبھالے، کہیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک تجربہ کار شخص کو لایا جائے۔ میں جوان حزب اللہ حکومت کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں انتخابات کے قریب بات کروں گا، یعنی کچھ باتیں ہیں جنہیں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ اگر ہم نے کہا کہ تجربہ کار افراد سے استفادہ کیا جائے تو یہ بات جوانوں سے استفادے کے منافی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں، اس میں کوئی تعداد نہیں۔ البتہ اس بات پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ بعض ادھیڑ عمر افراد بھی جوان کی طرح ہیں۔ شہید سلیمانی کی عمر تقریباً 60 سال تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پہاڑوں میں، دشت و صحرا میں اور ہر جگہ جوانوں کی طرح آگے بڑھتے تھے، کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ البتہ ان کے کاموں کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہیں، یہی جو ٹی وی پر دکھائی گئی ہیں، لیکن جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں. وہ کبھی کبھی 24 گھنٹے میں کسی ملک میں اتنا زیادہ کام اور سرگرمی انجام دیتے تھے کہ انسان اسے پڑھ کر تھکن محسوس کرنے لگتا تھا کہ 24 یا 36 گھنٹے میں کتنا زیادہ کام ہوا ہے. تو بعض لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. آخری موضوع کورونا کے بارے میں ہے جسے ہم دوبارہ عرض کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ کورونا کے لیے جو ویکسین تیار کی گئی وہ ایران کے لیے باعث فخر ہے, اس کا انکار نہ کریں. یہ ملک کے لیے باعث عزت ہے, ملک کے لیے قابل فخر ہے. البتہ مختلف راستوں سے ویکسین کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور بعض میں انسانی ٹیسٹ کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں اور وہ ویکسین کامیاب رہی ہیں. اس کا انکار کرنے کی کوشش نہ کریں. کچھ لوگ ہیں جو ملک میں انجام پانے والے ہر بڑے کام کو ناممکن سمجھتے ہیں یا کم رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان ایٹمی سینٹریفیوجز کو ہمارے جوانوں نے تیار کیا تھا اور میں نے اپنی تقریر میں کئی بار اس کا نام لیا, اس کی طرف اشارہ کیا, تو ان بڑی سائنسی ہستیوں میں سے بعض نے مجھے خط لکھا کہ جناب آپ ان کے فریب میں نہ آئیے, یہ لوگ اس طرح کا کام ہی نہیں کر سکتے. وہ انکار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اور معاملہ کہاں تک پہنچ گیا. بالکل یہی بات اسٹیم سیلز کے بارے میں بھی تھی. جب مرحوم کاظمی اور ان عزیز جوانوں نے, جو بحمد للہ آج بھی ہیں, اسٹیم سیلز کی تیاری میں کامیابی حاصل کر لی, جو انسانی حیاتیات کے شعبے میں ایک بہت بڑا کام ہے, تب بھی بعض افراد اسی وقت ہمیں پیغام دے رہے تھے یا خط لکھ رہے تھے. خط کی بات مجھے زیادہ یاد نہیں کہ زیادہ بھروسہ مت کیجئے. کچھ لوگ یہاں آئے اور انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ان پر زیادہ یقین نہ کیجئے, یہ بہت زیادہ قابل قبول بات نہیں. جی نہیں, قابل قبول تھا اور ہم نے یقین بھی کیا تھا اور اس وقت صحیح بھی تھا. اس کے بعد بھی 10 گنا زیادہ پیش رفت ہوئی. اس وقت بھی ایسا ہی ہے. اس ویکسین کو تیار کیا گیا اور اس کا ہیومن ٹرائل بھی ہوا. انشاءاللہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مکمل ویکسین بھی بنائیں گے, یعنی روز بے روز زیادہ مکمل ہوتا جائے گا. اب تک کامیاب رہے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد بھی کامیاب رہیں گے. یہ پہلا نقطہ کہ ویکسین باعث فخر ہے. میں اس کام میں شامل تمام افراد, وزارت صحت, ویکسین کی تیاری میں شامل تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کرونا وائرس کے سلسلے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ملک میں امریکی, برطانوی اور فرانسیسی ویکسین کی درآمد ممنوع ہے. یہ بات میں حکام سے بھی کہہ چکا ہوں اور اب عمومی سطح پر بھی کہہ رہا ہوں. اگر امریکی ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو خود ان کے ملک میں کرونا کی وجہ سے اتنے برے حالات نہ ہوتے. کچھ دن پہلے ہی 24 گھنٹے میں وہاں پر 4,000 لوگ لقمہ اجل بنے ہیں. اگر یہ لوگ ویکسین تیار کرنا جانتے ہیں, اگر ان کی فائزر کمپنی ویکسین بنا سکتی ہے تو ہمیں کیوں دینا چاہتے ہیں؟ وہ خود ہی استعمال کریں تاکہ اتنے زیادہ لوگ نہ مریں. برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے. بنابراین ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان پر اعتماد ہے. مجھے واقعی بالکل ان پر اعتماد نہیں ہے. پتہ نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ویکسین کا دوسری اقوام پر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں. اس لیے امریکہ اور برطانیہ سے ویکسین نہیں لی جائے گی. البتہ مجھے فرانس سے بھی خوش فہمی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں وہ یہاں آلودہ خون بھیج چکا ہے. البتہ اگر دوسری جگہوں سے, جو قابل اعتماد جگہ ہو, ویکسین حاصل کرنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کورونا کے سلسلے میں تیسرا نقطہ عوام کی جانب سے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی ہے جو جاری رہنی چاہیے. اب جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے, لیکن پھر بھی یہ زیادہ ہے. ایک دن میں 100 لوگ یا 100 سے کچھ زیادہ کوئی کم بات نہیں, بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ پہلے کی نسبت یہ کچھ کم ہوا ہے, اس لیے لوگ یہ نہ سوچیں کہ مسئلہ حل ہو گیا اور بات ختم. جی نہیں, حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی جاری رکھیں. ملکی حکام بھی, جن کی اس سلسلے میں ذمہ داری ہے, اپنے فرائض ادا کرتے رہیں. کورونا سے متعلق چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے کافی اچھے تجربات کیے ہیں اور کوئی دوا تیار کی ہے. اس دوا کو ذمہ داروں کی زیر نگرانی آزمایا بھی گیا ہے اور اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ مؤثر ہے. اس کی مخالفت نہ کی جائے. آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نئے کام کر سکتے ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ ہر دعوے کو تسلیم کر لیا جائے. نہیں، لیکن جن کاموں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان پر گہری نظر رکھی جائے۔ میرے عزیز عوام، کم کے معزز لوگوں اور حوزہ علمیہ معظم سے میری آخری بات یہ ہے کہ کل ایرانی قوم اتحاد کے سائے میں، عزم مصمم کے سائے میں، دینداری کے سائے میں، بروقت میدان میں موجودگی کے سائے میں اور مجاہدت کے سائے میں یہ عظیم انقلاب لانے میں کامیاب رہی، اور اس نے یہ بڑا کام کر دکھایا جس نے دنیا اور انسان کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ آج وہی قوم انہی صلاحیتوں اور مزید تجربوں کے ساتھ کئی گنا زیادہ فراہم ہو چکے وسائل کے ساتھ موجود ہے اور تمام رکاوٹوں کو عبور کر سکتی ہے۔ یہ قوم معاشی میدان میں بھی، پیداوار کے میدان میں بھی اور کرنسی کی قدر کے مسائل میں بھی، ثقافتی میدان میں بھی، سیاسی مسائل کے میدان میں بھی اور فوجی مسائل کے میدان وغیرہ میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم اس قوم پر اپنے فضل و کرم میں روز افزوں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ خداوند متعال کا سلام ہو ولی خدا بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن ارواح نافدہ پر، جن کی مدد ہمیشہ ہماری پشت پناہ ہے، اور پروردگار عالم کی رحمت و درود ہو ہمارے عظیم الشان امام خمینی کی مطہر اور مبارک روح پر کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔